بانے حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو،
اے محبان حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو، اے محبان حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے، اور شہادت سید الشہداء کی تسلیت ان کے حضور پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم، اس نے ہمیں دین، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت، ان کی محبت، ان کی معرفت نصیب فرمائی۔ خدا نمتال کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے اس زمانے کے اندر جو یقیناً انسان کے لیے بڑی افراتفری کا زمانہ، نظریات کے اضمحلال کا زمانہ ہے، نظریات ڈوب رہے ہیں، گمراہیاں بڑھ رہی ہیں، ہر روز ایک نئی گمراہی سامنے آ رہی ہے۔ اس گمراہی کے زمانے میں سید الشہداء کے نام گرامی کے صدقے میں خدا متعال نے ہمیں دین سے متصل رہنے کا موقع دیا، یہ خدا متعال کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے سید الشہداء کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر قرار دے دی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا اس محبت کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرماؤ۔ اے پاک پروردگار، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرماؤ۔ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، انشاء اللہ اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه نبيك وعترته الطاهرين. درود بھیج محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر صراحت کے ساتھ، بعض اوقات اشاروں میں، کبھی دعوت کے انداز میں، کبھی دھمکی کے انداز میں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں پیار محبت سے، سختی نرمی سے، ہر طرح سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم زندگی میں بے ہدف نہیں بھیجے گئے. ہر چیز لکھی جا رہی ہے، صغیر و کبیر ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. تم یہاں ابس نہیں بھیجے گئے، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا. یہ اصرار ہے خدا تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر، اور اس اصرار کے ذریعے سے خدا تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم چاہتا ہے کہ ہم ذمہ دار بنیں، چاہتا ہے ہم اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی کوشش کریں. وہ خدا حکمت والا ہے، عربی میں صاحب حکمت کو حکیم کہتے ہیں، ہمارے اردو زبان کے اندر جو طب کو جانتا ہو اس کو حکیم کہتے ہیں، میڈیسن کو جانتا ہو اس کو حکیم کہتے ہیں، لیکن مشابہت مناسبت کی وجہ سے کہتے ہیں. لیکن اصل کیا ہے؟ جس کے پاس حکمت ہے. خدا احکم الحاکمین، حکمت سب سے زیادہ خدا نے متعال کے پاس ہے. حکمت کے اندر، حکمت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز بے ہدف نہیں ہے. اگر خدا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس زمانے کے اندر یہاں بھیجا ہے تو 200 سال پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ اس میں بھی کوئی ہدف ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے. آپ جو حضران سید الشہداء کے نام کے اوپر الحمدللہ رب العالمین ان کے غم کو منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ یقیناً کسی ہدف سے چاہتا. خوش قسمت وہ انسان ہے جو اس ہدف کو پہچان لے، اور اس کو پہچاننے کے بعد اتنا اس کے اوپر یقین لے آئے کہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پہچاننا ایک مرحلہ ہے، اور پہچان، معرفت، علم کو ایک ایسے درجے تک پہنچانا کہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. یہ دونوں باتیں میں آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اتنے لوگ نبی خدا کے ساتھ تھے، اصحاب رسول بہت تھے. ہم سب کو معلوم ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شائبہ نہیں ہے، سب اس بات کو جانتے ہیں، سب فرقے مانتے ہیں اس بات کو، سب صحابی ایک سطح پہ نہیں تھے. ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کے اندر بیانات ارشاد فرمائے ہیں، بعض لوگوں نے کچھ اس کے مصداق کوئی اور افراد لیے، کسی اور فرقے نے کچھ اور لیے، لیکن یہ سب باتیں سب کو معلوم ہیں کہ سب ایک سطح کے اوپر نہیں تھے. تو یہ جو ایک سطح پہ نہیں تھے، کیا یہ مدینہ میں نہیں رہ رہے تھے؟ سب مدینہ میں رہ رہے تھے. کیا یہ سب جنگوں میں ساتھ نہیں جاتے تھے؟ بہت سارے لوگ بہت ساری جنگوں میں ساتھ گئے. پھر درجات کس بات کے ہیں؟ ایک ہی جیسے کام کر رہے تھے نا، ایک ہی جیسی نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ کے پیچھے تھے، وہی واقعات تھے، سب کچھ تھے. پھر درجات کس بات کے ہیں؟ مثلا مجھے یاد ہے، میں حوض علم قم کے اندر جب طالب علمی کے فرائض انجام دے رہا تھا، تو وہاں پر ہم لوگ ظاہر ہزاروں لوگ تھے. تو اب اگر میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ بھائی وہ جو ہزاروں لوگ تھے، ان میں کچھ لوگ بڑے مقامات پہ پہنچے، وہ کسی اور گلی میں رہ رہے تھے، کچھ اور گلیوں میں رہ رہے تھے، نہیں وہیں رہ رہے تھے. صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے، سبھی لوگ نجف میں رہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ قم میں رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں خاص مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں. کچھ انبیاء کے ساتھ چلنے والے صرف ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، کچھ اور بھی ہوتا ہے ان کے اندر. اگر آپ اس بات کو قبول فرماتے ہیں تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ صحیح ہو جائے کہ اسی ماہ محرم میں 10 محرم کو امام کی تشریف آوری ہو جائے، انشاءاللہ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم سب ایک مرحلے میں ہیں کیا، ایک سطح میں نہیں ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے، مثلا اسی دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مثال کے طور پر بڑے بڑے علماء ہیں، عرفاء ہیں، مجاہدین ہیں، ہم میں جیسے عام لوگ بھی یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. اتنا آپ نے قبول کر لیا، ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا سخت ہے. وہ جو سید الشہداء کے ساتھ مدینے سے چلے تھے، مکہ سے چلے تھے، یہ سب ایک سطح میں تھے؟ اور تھوڑا سا زیادہ غور کرتے ہیں، شاید اب ایک ایسی جگہ جہاں پہ شاید ہم لوگوں کی توانائی نہیں ہے، لیکن سوچ سکتے ہیں، سارے شہداء کربلا ایک سطح پر ہیں. فرق کس چیز میں ہوتا؟ یعنی اگر آپ ایک روایت کو قبول فرمائیں، موجود ہے، پڑھی جاتی ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شاید شہید مطہری نے بھی اس کو بیان کیا کہ ایک فرد ہے ہمارے پاس تاریخ میں جو سید الشہداء سے بیعت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں اس وقت تک کے لیے جب تک کہ میرا ہونا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر ایک وقت آئے جب میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر یہ بیعت ختم ہو جائے گی. سید الشہداء نے کہا ٹھیک ہے. اب شاید آپ میں سے بعض لوگوں نے نہ سناؤ، نہیں سناؤ تھوڑا سا شاکنگ ہوگا، لیکن ذرا سن لیجئے تحمل سے، کہ وہ شخص عصر عاشور سید الشہداء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے سارا لشکر ختم ہو گیا یا آلموسٹ ختم ہو گیا، میرے ہونے نہ ہونے سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ اب سید الشہداء نے کہا نہیں. تو کہنے لگا کہ پھر میری بیعت یہاں پہ ختم ہو گئی. سید الشہداء نے کہا صحیح. کہنے لگا کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جائے گا کیسے؟ چاروں طرف تو دشمن ہے. تو ایک خیمے میں سے ایک گھوڑا نکالتا ہے، کہتا ہے یہ گھوڑا میں نے باندھا ہوا تھا، اس نے صبح سے لے کے اب تک کوئی مشقت نہیں اٹھائی ہے، یہ بالکل تر و تازہ ہے، اور جتنے گھوڑے دشمنوں کے ہیں یہ سب استعمال ہو رہے تھے، یہ سب تھک چکے ہیں، ان میں دم نہیں ہے. میں اس گھوڑے پہ بیٹھوں گا، جگہ میں نے سوچی بھی ہے، وہاں سے میں بھاگوں گا، دشمن کا کوئی گھوڑا میرے پاس نہیں آ پائے گا اور میں یہاں سے نکل سکوں گا، روانہ ہو گیا. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، وہ خطرناک سوال ہے، میں اپنے نفس پہ کیسے اطمینان کروں کہ این ٹائم پر میں امام مظلوم کو چھوڑ کے نہ چلا جاؤں؟ یہ کیسے اطمینان کروں؟ ہمارے پاس ایک آدمی ہے تاریخ میں، آپ کو آپ بھی جانتے ہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں، نہیں سنا سن لیجئے، کہ سید الشہداء اس کے خیمے تک گئے اور اس سے کہا کہ تم میرا ساتھ دو، اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن میں جان نہیں دے سکتا، میں آپ کو اپنی شمشیر دوں گا، اتنی مہنگی شمشیر ہے، اس زہر میں ڈبوئی ہوئی ہے، میں آپ کو اپنا گھوڑا دوں گا، یہ ایسا گھوڑا ہے کہ دنیا کا کوئی گھوڑا اس کے برابر نہیں بھاگ سکے گا، اگر آپ کسی بھی جنگ میں اس کے اوپر سواری کر لیں آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی، کوئی دنیا میں گھوڑا نہیں ہے عرب کے اندر جو اس کا مقابلہ کر سکے، لیکن میں جان نہیں دے سکتا. سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے تمہارے گھوڑے اور تمہاری شمشیر کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے نفس کے اوپر کیسے اطمینان کروں کہ عین موقع پر غلط فیصلہ نہیں کرے گا. اور کوئی انسان اپنے بارے میں یہ اطمینان کیسے کرتا ہے، کیسے چیک کرے؟ آپ ممکن ہے کہیں بھائی مولانا یہ مقدر کا معاملہ ہے. عزیزان محترم، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ مقدر کا ہو؟ اگر یہ میرے ہاتھ میں نہ ہوا، یہ سمجھ لیں اوپر سے طے ہوا ہوا ہے جس میں میری کوئی دخالت نہیں ہے، تو پھر ثواب کس بات کا رہا؟ پھر عذاب کس بات کا رہا؟ عقاب کس بات کا رہا؟ اس کا مطلب ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے. مقدر جو ہوتا ہے وہ قانون ہوتے ہیں, قانون مقدر ہے. یعنی جھوٹے کو سزا ملے گی جھوٹے کی, یہ قانون مقدر ہے. سچے کو جزا ملے گی سچے کی, یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. جھوٹے کا انجام یہ ہوگا, سچے کا انجام یہ ہوگا, یہ سب مقدرات الہیہ ہیں. اب میں سچا بنوں یا جھوٹا یہ میرے ہاتھ میں ہے. قضاء و قدر الہی کا مطلب مجبوری نہیں ہے, مجبوری ہو تو معاملہ ختم ہو جائے گا. قضاء و قدر الہی کا مطلب ہے قوانین خدا نے بنائے ہوئے ہیں, حکم دے چکا ہے, قانون بنا دیا, سچے کی یہ جزا ہے, جھوٹے کی یہ سزا ہے. حکم بھی دے دیا سچے بنو, کونو مع الصادقین, یہ قضاء و قدر ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ارادہ اور اختیار ہے, تمہاری مرضی, تم سچے بنو یا جھوٹے بنو, جو بنو. اور مرضی کا مطلب کیا ہے؟ مرضی کا مطلب ہے تم سچوں کے راستے پہ چلے تو سچے بنو گے, جھوٹوں کے راستے پہ چلے تو جھوٹے بنو گے. اب کوئی آدمی یہ کہے میں شروع میں جھوٹوں کے راستوں پہ چلوں گا, آخری لمحے میں میں سچوں کے راستے پہ آ جاؤں گا, یہ قوانین کے خلاف ہے, یہ قوانین کے خلاف ہے. اور حضرت حور کے معاملے کی میں تشریح کر چکا ہوں. تو عزیزان محترم, آج جو میں جس بات کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم کیسے اطمینان کریں کہ, اور بالکل کرسٹ ہے اس بات کا, وہ یہ کہ بھائی میں یا العجل العجل کہہ رہا ہوں, اہل ولایت ہوں, الحمدللہ رب العالمین, اشہد ان علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, میں سب کچھ کہہ رہا ہوں, امام کو مانتا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, عبادات کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں, یہ اطمینان کیسے کروں کہ میرا انجام اچھا ہونے والا ہے؟ کس چیز پہ بالکل پن پوائنٹ کر دیا جائے میرے لیے, محنت کس چیز پہ کروں؟ ٹھیک ہے, میں بڑی محنت سے یہاں تک لکھ رہا ہوں سوال کو, اور اب میں اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. پروردگار انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اولاد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی تاریخ کو دیکھتے ہوئے, اور صحیح میں عرض کروں انسانوں کی بیہیویئرز کو بھی دیکھتے ہوئے, اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے, جو میں نے لوگوں کے درمیان زندگی گزاری اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ کسی پوائنٹ پر ایک جگہ ہونا یہ کافی نہیں ہے. اس سے امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے, وہ کیا؟ آپ کی پرائیورٹیز کا, آپ کے رہنما کی پرائیورٹیز کے ساتھ ایک ہونا, یہ امپورٹنٹ ہے. آپ رہنما کے ساتھ کھڑے ہیں, میں رہنما کے ساتھ کھڑا ہوں, ہادی برحق کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ کھڑا ہونا کافی نہیں ہے. بعض اوقات ہم جسم سے کسی مقام کے اوپر ہوتے ہیں, پھر بھی ہماری پرائیورٹی وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. میں اس کی ایک عجیب سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پہلے ایک ہلکی سی مثال عرض کر دوں. ایک دفعہ ہمیں دعائے ندبہ سے پہلے, یا پتہ نہیں دعائے ندبہ کے بعد, تقریر کے لیے بلایا گیا کہ بھائی دعائے ندبہ ہوگی, آپ اس کے بعد چھوٹی سی ایک تقریر 15-20 منٹ کی کیجیے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, پہنچ گئے وہاں پہ. دعائے ندبہ کے بعد ہم نے ان سے عرض کیا کہ بھائی یہ جو دعائے ندبہ آپ پڑھ رہے ہیں, چھٹی کا دن دیکھ کر صبح کے وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں, تو امام سے وفاداری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, یہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی آپ دعائے ندبہ کے اندر اپنے امام سے ایک عہد کرتے ہیں, ایک پیمان کرتے ہیں, ان کے حضور گریہ کرتے ہیں, ندبہ کا مطلب یہی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ مولا اپنی زندگی کو آپ کے اہداف میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا, اس میں لے کے چلوں گا. تو یہاں سے معاملہ شروع ہوگا آپ کا. مجلس کے بعد ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے میری 1 مہینے کی محنت برباد کروا دی. میں حیران ہو گیا کہ بھائی میں نے آپ کی محنت کیسے برباد کی؟ کہنے کے مولانا مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ 4 ہفتے اس دعائے ندبہ میں جائیں تو 4th ہفتے آپ کی ایک آرزو پوری ہو جائے گی, اور میں نے اپنی ایک مشکل سوچی ہوئی تھی اس کو پوری کرانے کے لیے میں 4 ہفتے سے آ رہا تھا, اور آپ نے تو آ جا کے بتایا کہ بھائی یہ تو آرزوؤں کا معاملہ کچھ اور ہے، یہاں سے تو ہم نے طاقت لینی ہے، اپنے امام کے ساتھ عہد کرنا ہے، تو وہ میرا کیا ہوا پھر؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بعض اوقات انسان صحیح جگہ پہ ہوتا ہے، پرائیورٹی وہ نہیں ہوتی۔ مثلا مجھے یاد ہے ہم لوگ جب قم میں جمعے کی نماز کے لیے جاتے تھے تو جمعے کی نماز کے بعد وہاں پہ لوگ اپنی بساط لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ڈھیریاں سی، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ لوگ جمعے کی نیت سے آتے ہوں گے، اس کے بعد تھوڑا سا کاروبار بھی کر لیتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی کاروبار کی نیت سے ہی وہاں پر آئے، صحیح ہے، تو یہ بالکل وہیں کھڑا ہے جہاں جمعہ ہو رہی ہے، لیکن اس کو ثواب کس کا ملے گا؟ شاید اس نے جمعہ پڑھنی بھی نہ ہو، اس نے صرف اپنی اڈھیری لگانی ہے، صحیح۔ مثلا فرض کر لیجئے چہلم کے دن بہت عقیدت مند سید الشہداء کے راستے پہ چل رہے ہیں، کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی پینڈیمک کی وجہ سے پرابلم ہوئی، ورنہ کروڑوں لوگ جا رہے تھے، صحیح، انشاءاللہ حل ہوگا، پھر دوبارہ جا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ جو کروڑوں لوگ جا رہے تھے، فرض کر لیجئے کسی آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کمپنی کی پروڈکٹس کو بیچے وہاں پہ، اور وہ دیکھنے جا رہا ہے کہ سپلائی صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ چہلم کے دن کربلا میں ہے، اس کروڑوں کی عقیدت مندوں کے درمیان یہ بھی کھڑا ہے، لیکن یہ کس لیے کھڑا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہے کہ میری پروڈکٹ کی سپلائی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کی پرائیورٹی کیا ہے؟ زیارت بھی کر لے گا، زیارت بھی کر لے گا چیلوم کے لیے، لیکن اس کی پرائیورٹی کیا ہے؟ اس کی پرائیورٹی امام حسین نہیں، اس کی پرائیورٹی اپنی کمپنی ہے، اپنی سیل ہے، اپنی کمائی ہے، اپنی جاب ہے، اس کے بعد زیارت بھی کرنا چاہ رہا ہے، زیارت بھی کر لی ہے اس نے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، جن لوگوں کی پرائیورٹی فرسٹ پرائیورٹی امام نہ ہو، وہ کربلا کے آخری لمحے تک امام کے ساتھ رہے تھے؟ نہیں، جو مدینے سے نکلے، مکہ سے نکلے، مکہ سے نکلنے والے کافی لوگ ایسے تھے جن کو راستے میں جب خبر ملی کہ کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے، اب امام کوفے کے حاکم بننے نہیں جا رہے، بلکہ امام کے تو چچا زاد شہید ہو چکے ہیں، جب حضرت مسلم بن عقیل شہید کوفہ کی خبر پہنچی ہے تو جو لے کر آیا اس نے سید الشہداء سے کہا کہ میں آپ کو تنہائی میں خبر دوں یا سب کے سامنے؟ سخت خبر ہے، امام نے کہا سب کے سامنے، تو اس نے بتایا کہ ایسا ہو گیا۔ تو کافی لوگ سید الشہداء کو چھوڑ کے جانے لگے، سید الشہداء ظاہر شہداء نے نہیں روکا کسی کو، کیوں روکتے؟ اچھا، یہ لوگ جو گئے کہ اب نواز رسول کو نہیں دیکھ رہے، اب تو مظلومیت اور بڑھ گئی ہے، ان کی پرائیورٹی کچھ اور تھی۔ اور اگر آپ شب عاشور کے واقعے کے اوپر غور فرمائیں، اور آپ نے میں نے بچپن سے سنا ہوا اور ظاہر 25 دفعہ اس کو سوچا ہوا ہے، تو سید الشہداء نے جن لوگوں کی پرائیورٹی جنت ہو ان کو بھی باہر بھیجنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی اگر تم میں کوئی ایسا ہے جس کی پرائیورٹی جنت ہے تو گارنٹیڈ ہے، چلے جاؤ، جنت مل جائے گی۔ اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، میں مجلس میں پڑھتا ہوں، میں طالب علم ہوں، اور سید الشہداء کے غم میں روتا ہوں، رونانے کی کوشش بھی کرتا ہوں، ماتم بھی کرتا ہوں، میرے ماں باپ نے بھی ماتم کیا، کیا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میری پرائیورٹیز وہی ہیں جو سید الشہداء کی؟ آپ سے بھی کہوں گا اپنے بارے میں یہی سوال کریں، آپ کی پرائیورٹیز وہی ہیں جو امام حسین کی؟ کیوں؟ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر ہماری پرائیورٹیز وہ نہ ہوئیں، ہم اہل نصرت نہیں ہیں، پھر ہم ایک حد تک ساتھ دے سکتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد آگے میں شاید مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ انشاءاللہ اس خلوص کے صدقے میں، اس محبت کی گہرائی کے صدقے میں جو میرے اور آپ کے دلوں میں سید الشہداء کے لیے ہے، ان کی مادر گرامی کے لیے ہے، اس خاندان مقدس کے لیے، خدا ہمیں اس انحراف سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں سخترین امتحانات میں سید الشہداء کے ساتھ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ہم امام کا ساتھ دے دیں گے. اس وقت ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام کی پرائیورٹیز کیا ہیں، ہم امام کا ساتھ دیں گے، معاملہ ختم ہو گیا. جہاں امام اشارہ کریں گے یہاں خون بہاؤ، وہاں خون بہائیں گے. جہاں امام اشارہ کریں گے یہاں پسینہ بہاؤ، وہاں پسینہ بہائیں گے. جہاں امام اشارہ کریں گے یہاں پیسہ دو، وہاں پیسہ دیں گے. جہاں جان دینے کا کہیں گے وہاں جان دے دیں گے. ہمیں کیا ضرورت کہ ہم پرائیورٹیز کو طے کریں، امام کی پرائیورٹیز کیا ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے، یہ عقیدت کا اچھا اظہار ہے کہ بھائی ہم مالک کے سامنے کیوں اپنی رائے کو قائم کریں. اصلا انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الحق معاکم لا مع غیرکم. یہ ہم سب زیارتوں میں پڑھتے ہیں. زیارت جامعہ کبیرہ اس اعتبار سے بہت بہت عجیب زیارت ہے. اس نے سارے اسٹینڈرڈز دیے ہیں کہ آپ کو سوچنا کیسے ہے. المعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ. معروف وہ ہے جس کا آپ حکم دے دیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ معروف کا حکم دیتے ہیں، نہیں، معروف وہ ہے جس کا آپ حکم دے دیتے ہیں، ختم. منکر کیا ہے، برائی کیا ہے، برائی وہ ہے جس سے آپ روکتے ہیں، ختم. نہ کہ میں یہ کہوں آپ برائی سے روکتے ہیں. برائی کو میں کیسے پہچانوں گا، میں برائی کو پہچانوں گا ہی اس سے جس سے آپ روک رہے ہوں گے وہ برائی ہے، جس کا آپ حکم دے رہے ہوں گے وہ اچھائی ہے، ختم ہو گیا معاملہ. المعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ. کوئی ممکن ہے مجھ سے یہ کہے کہ مولانا جب امام تشریف لائیں گے تو ہم اس انداز میں امام کے سامنے اپنا ایمان رکھ دیں گے، پھر جو امام کہتے رہیں گے وہ کرتے رہیں گے. یہ جو بات آپ نے کہی پرائیورٹیز کو جج کرنا، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ عقیدہ بہت اچھا ہے. اللہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. جب امام تشریف لائیں تو ہم اسی عقیدے کے ساتھ ان کی خدمت میں پہنچ جائیں کہ مولا المعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. لیکن یہ سوال یہ ہے کہ جب تک امام تشریف نہیں لائے، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ طے کرے گی کہ ہم امام کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دینے کی سعادت ملے گی یا نہیں ملے گی. اور یہ میں کئی دفعہ مختلف انداز میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے پیپر کا دن ہوتا ہے، امتحان کا دن ہوتا ہے اسکولس کے اندر، ایک دن ہوتا ہے رزلٹ کا. جس دن امام تشریف لائیں گے اس دن ایک امتحان پورا ہو چکا ہوگا، اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، اگرچہ ایک اور امتحان شروع ہو جائے گا. جو امتحان پورا ہو چکا ہوگا اور اس کا رزلٹ اس دن ہوگا جس دن امام تشریف لائیں گے، وہ یہ ہوگا کہ تم نے غیبت میں ذمہ داریوں کو پورا کیا یا نہیں کیا. اور جو غیبت میں، عصر غیبت میں امام کی نہ ہوتے ہوئے ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا، وہ امتحان میں جیت جائیں گے، ان کو امام کی تشریف آوری پر ایک انعام ملے گا. اور انعام کیا ملے گا؟ آپ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے اہل ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین. اور جو اس پیپر کو اس وقت ایکسیپٹ نہ کرے، وہ امتحان نہ دے، نعوذ باللہ تعالی امتحان دے کامیاب نہ ہو، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ لوگ تو اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنا سب کچھ نثار کر رہے ہیں اس امام پہ جو پردہ غیب میں ہیں، اور میں اپنی زندگی کے مزے لے رہا ہوں. نعوذ باللہ تعالی، مگن ہوں اپنی زندگی کے اندر، کچھ وقت نکال کے ایک دعا پڑھ لیتا ہوں اور میں وہی مقام حاصل کر لوں گا. اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ جو اتنی دعائیں ہم اور آپ مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں امام کے لشکر میں پہنچنے کی سعادت دے، اتنی زیادہ دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، اتنی زیادہ دعائیں کیوں ہیں پھر؟ تو اگر آپ مجھ سے اصل بات پوچھیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم لوگ اس وقت لکھ رہے ہیں کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، ہم اس وقت لکھ رہے ہیں، یہ پیپر چل رہا ہے اس وقت، ہم لکھ رہے ہیں. اور پرائیورٹیز والی بات کہاں آئے گی؟ یہاں پہ آئے گی. آپ یہ چیک کیجئے اس وقت آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں، اس وقت پرائیورٹیز کیا ہیں. جو اس وقت پرائیورٹیز ہیں وہ طے کریں گی کہ امام کی تشریف آوری پہ کیا ہوگا. میں ایک مثال اللہ کے نبی کے زمانے سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہ کے نبی کو ایک دشمن کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ بھئی دشمن کا سامنا کرنا ہے اور اس میں لوگ تیار ہو جائیں. عجیب بات ہے، اس کا اس زمانے میں آرمی نہیں ہوتی تھی، صرف والنٹیئرز کا اجتماع ہوتا تھا، وہ جا کے جنگ لڑتے تھے. بہت ڈیٹیل میں بات، جب انہوں نے اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے، یعنی ان کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ تھیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جائیں ٹھیک ہے لڑنے، اور ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہو رہے، یہ جنگ ہمارے حساب سے صحیح نہیں ہے. مثلا وہ شریک نہیں ہوئے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول واپس آئے، اور بہت سخت جنگ کے بعد، تو انہوں نے طنز کیے کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو یہ سب نہیں ہوتا، منافقین نے یہ ساری حرکتیں کی. اس وقت میں اچانک یہ نظر آیا کہ اللہ نے وعدے کیے کہ جس نے نبی کا ساتھ دیا تھا اس کو یہ انعام ملے گا، اس کو یہ انعام ملے گا. اب منافقین نے دیکھا کہ آیتیں نازل ہو گئیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ آیت آئی کہ نبی چلیں دوبارہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. اچھا، اب یہ لوگ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اب ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. خدا تعالیٰ نے حکم دیا نبی سے، نبی کو، اور فرمایا کہ اے نبی ان کا ساتھ مت لیجیے گا، انہوں نے کیوں پہلے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا، اب آپ ان کا ساتھ مت لیں، یہ کہیں بھی تو ان کو ساتھ مت لے کے جائیے گا، آپ اپنے اصلی مجاہدوں کے ساتھ جائیے، خدا آپ کو نصرت دے گا. ایک وقت ہے جب خدا ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے ساتھ دو، ایک وقت وہ آتا ہے جب ہم خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں. امتحان کہاں پر ہے؟ امتحان وہاں پر ہے جب ہمیں سمجھ میں شاید نہ آ رہا ہو اور خدا ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے ساتھ دو. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ کچھ اور لوگ ہیں، جنہوں نے کمزوری میں نبی کا ساتھ دیا وہ کچھ اور لوگ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے گا، امام کی تشریف آوری ہو جائے پھر میں امام کا ساتھ دینے کی بات کروں، یہ اصلی امتحان ہے یا بھی پردہ غیبت میں کوئی امام کا ساتھ دے؟ یہ اصلی امتحان، کون سا اصلی امتحان ہے؟ تو دو اور دو چار کی طرح بہت واضح ہے، یہ اصلی امتحان ہے، یہ اصلی امتحان ہے. اب میرے اور آپ کے سامنے صرف ایک سوال اور ہے اس سلسلے کے اندر، غیبت میں امام کا ساتھ کیسے دینا ہوتا ہے، اس کے پیمانے کیا ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، چند منٹس میں عرض کروں گا. اور ظاہر ہے کہ یہ انتہائی اہم اور انتہائی طولانی موضوع ہے، اتنی آسانی سے شاید ڈیل نہیں کر پاؤں گا، لیکن کچھ نہ کچھ آغاز کرتے ہیں. خدا نے مثال توفیقات نصیب فرمائے گا. ہمارا عنوان اہل ولایت اور نصرت امام ہے، اور اسی کے اوپر ہم عرائض پیش کر رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شاید اب اس بات کو احساس کر پا رہے ہوں کہ موضوع اس اعتبار سے سخت ہے، اس کے اندر ذمہ داری کے احساس کی طرف اتنی زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بوجھ تو بنتا ہے. اگر کوئی غیبت کے زمانے میں ہو تو امام کا ساتھ کیسے دیا؟ وہ نہیں ہے کہ امام تشریف فرمائے مکہ میں ہے تو میں مکہ میں پہنچ جاؤں، ایسا نہیں ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ پرائیورٹی والی بات یہاں پہ دوبارہ آئے گی. اب اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھئے. الحمدللہ رب العالمین، آپ اور ہم عزاداران سید الشہداء ہیں، بچپن سے ہم نے امام حسین کا نام لیا سلام اللہ علیہ. خدا نے ہمارے دلوں کے اندر، ہماری خمیر کے اندر ان کے نام گرامی کا اثر چھوڑا ہے، ہم پر اثر ہوا ہے، ہمارے ذہنوں پر، ہماری فکر پر، ہمارے دل پر، ہمارے قلب پر، اگر اس کے مختلف معانی ہم لیں، ان سب پر اس کا اثر پڑا ہے ہماری روح کے اوپر. تو آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے، وہ یہ کہ آج آپ کے حالات میرے حالات یہ ہیں. آپ مثال کے طور پر، جیسا کہ ہم یہ مجالس نیوزی لینڈ کے رہنے والے مومنین کرام کے لیے عرض کر رہے ہیں، باقی کوئی ظاہر سبھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو آپ مثال کے طور پر وہاں رہ رہے ہیں، آپ کی لائف کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، آج امام تشریف لائیں، وہ اپنے بہترین چاہنے والوں سے کیا چاہ رہے ہوں گے آج کے زمانے میں؟ یعنی مثال کے طور پر یوں فرض کر لیتے ہیں، جیسے کسی کا رابطہ ہو گیا اپنے امام سے، غیبت میں امام، لیکن کسی کا رابطہ ہو گیا، صحیح ہے، اور اس نے، اس بندے خدا نے امام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ تو پردے غیبت کے اندر ہیں، اس وقت آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ صحیح، امام کیا جواب دیں گے؟ یہ امام کی پرائیورٹیز ہوں گی کہ بھائی امام اس وقت دنیا میں یہ چاہتے ہیں. صحیح، خطرناک سوال ہے. میں اور آپ وہی کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ جو امام چاہتے ہیں وہی کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ اور جو امام چاہ رہے تھے وہ ہماری لائف کی ٹاپ پرائیورٹی ہے یا سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، پتہ نہیں کب جا کر ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے اوپر عزیزان محترم سب سے زیادہ محنت کرنی ہے مجھے اور آپ نے. وہ یہ کہ بھائی امام آج کی دنیا میں کیا چاہتے ہوں گے؟ جب وہ تشریف لائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملی ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو آج ہم سے کیا چاہتے ہوں گے؟ تم کم سے کم زمینہ تو فراہم کرو، تم عدل و انصاف کرو، جتنا تم کر سکتے ہو تم کرو. کم سے کم کیا چاہتے ہوں گے؟ اتنی نفسانی پاکیزگی تو اپنے اندر لے آؤ کہ تم کل میرا ساتھ دے سکو. یہ چاہتے ہوں گے یا نہیں چاہتے ہوں گے؟ یہ تو چاہتے ہوں گے. صحیح. اچھا، اب میں اور آپ اس آبجیکٹو کے اوپر، میں نے صرف دو باتیں پک کی ہیں، نمبر ایک، اتنی میرے اندر نفسانی پاکیزگی ہو کہ میں اپنے امام کا ساتھ دے سکوں، نمبر دو، دنیا میں ظلم و جور ہے اور جتنی میری توانائی ہے میں ظلم و جور سے لڑ سکوں. میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ، شاید میں بھی انہی میں شامل ہوں گا، نام تو بہت زیادہ لے رہے ہیں، پریکٹیکلی اس پہ محنت نہیں کر رہے. کیا مطلب؟ اپنی اس نفسانی پاکیزگی پہ اتنی محنت نہیں کرتے. ٹائم مل گیا تو کر لیں گے، نہیں ملا تو نہیں کریں گے. ٹاپ پرائرٹی ہے؟ نہیں، ٹاپ پرائرٹی یہ نہیں ہے. ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ دنیا بنا رہے ہیں، بچوں کی تعلیم ہے ٹاپ پرائرٹی، گھر ایک ایسٹ کے طور پہ بن جائے یہ ٹاپ پرائرٹی ہے، کیریئر بنے ٹاپ پرائرٹی ہے، باڈی مینٹین ہو ٹاپ پرائرٹیز میں سے ہے. ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ ہماری روح پاکیزہ ہو. ممکن ہے میرے جیسا کوئی آدمی کہ ہاں یہ میری ٹاپ پرائیورٹی ہے، اس کے اوپر کتنی ریسورسز لگاتے ہو؟ باقی چیزوں پہ کتنی ریسورسز لگاتے ہو؟ اس کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہو؟ باقی چیزوں کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہو؟ تو پتہ چل جائے گا ٹاپ پرائیورٹی ہے یا نہیں ہے. اب میں بالکل اختتام پہ آج کے لیے دے جاتے ہوئے عرض کروں گا، میں نے حالات میں تھوڑا بہت غور کیا بعض افراد کے، تو مثلاً میں نے دیکھا کہ آج جس صدی، جس شخصیت سے ہم اور آپ اس عصر حاضر کے اندر، کنٹمپریری ٹائم کے اندر جس سے ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے، میرے جیسا آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوا اپنی لڑکپن سے لے کر آج تک، وہ امام خمینی کی ذات تھی. میں ان سے بہت متاثر ہوا، اور ظاہر ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کروڑوں لوگ ان سے متاثر ہوئے. تو وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے. جب ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے تو کم سے کم 2 گھنٹے صبح عبادت کرتے تھے، کم از کم جب وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے. اچھا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں نہیں معلوم کتنی تھیں. ان کے لیے ان کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہوگا، ظاہر 24 گھنٹے سے زیادہ کہاں سے لائیں گے، نہیں ہوتا ہوگا. انہیں میں سے ٹائم نکال کر ان کو 2 گھنٹے صبح عبادت کرنی تھی کم سے کم. روزانہ 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، روزانہ اتنی دعائیں پڑھتے تھے کہ ان کے آفس کے ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام خمینی بہت مینجڈ مینرڈ آدمی ہے، بہت زیادہ ہر کام کو بڑے طریقے بڑے سلیقے سے کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک کتاب دعاؤں کی کتاب بار بار جلد پڑ جاتی تھی اس کی. کہنے لگے کہ وہ ہمیں ہر کچھ وقت کے بعد وہ نئی کتاب لانی پڑتی تھی چونکہ جلد پھٹ جاتی تھی، اتنا استعمال کرتے تھے وہ. اب تو ظاہر ہے اس زمانے میں پرنٹنگ شاید اتنی اچھی نہیں ہوتی ہوگی، بعد میں اچھی پرنٹنگ ہونے لگی ہوگی. میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان یہ جو ٹائم کی ایلوکیشن تھی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امام خمینی کے نزدیک جب کہ وہ رولر تھے، جب کہ وہ حاکم وقت تھے، ٹاپ پرائرٹی اللہ کی بندگی تھی، اللہ کی عبادت تھی. یہ میری ٹاپ پرائرٹی ہے؟ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امام خمینی سے زیادہ مصروف ہوں، میرے پاس کرنے کے لیے امام خمینی سے زیادہ اہم کام ہے. نہیں، میری پرائرٹیز وہ نہیں ہے. میری پرابلم یہ ہے، جنہوں نے امام کی نصرت کرنی ہے انہوں نے ان کو پرائرٹی بنایا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ صحیح کرنا. اچھا، ممکن ہے آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا اگر ہم نے اس طرح سے کیا نا تو ہم بے روزگار ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال خدا یہ ہونے دے گا، میرا نہیں خیال. اس پہ انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا. عزیزان محترم، بہت محنت کر کے اپنے ناقص بیان کے ساتھ، خشک یقیناً بیان کے ساتھ میں یہاں تک آ سکا ہوں کہ اگر ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے تو وہ تشریف آوری کے بعد کا مرحلہ علیحدہ ہے، ابھی شروع ہو چکا ہے، اور جو نصرت کرنا ہے اس کے اندر ہمیں پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہوگا جو امام کی پرائیورٹیز ہوں گی، اور ان پرائیورٹیز کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. اس میں ہماری دنیا کا کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، اس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. خدا نے اتارنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کل اس کو مزید آرائز پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جنہوں نے اللہ کی اس ولایت کو قبول کیا ہوا ہے، خدا نبی امام کی ولایت کو، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کہاں لگانی، اور وہ جانتے ہیں کہ امام کی نصرت ہماری زندگی کی ٹاپ پرائرٹی. یہ لوگ میں سمے تمار بنے. یہ لوگ حبیب ابن مظاہر بنے. یہ لوگ شہدا ہو. یہ لوگ بڑے نام بنے. وہ یا ان کو خدا نمتار نے اپنے کاموں کے لیے انتخاب کیا. یہ جو پچھلے 2-3 سال میں ایک جوان کا بڑا ذکر ہوا ایران کے اندر، محسن حججی، کیسے ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اتنے بڑے مقام کو حاصل کر لیتا ہے، جب تو جوان ہے وہ، بہت کم عمر اس اعتبار سے. گویا اتنا زیادہ ڈوب کے خدا نمتار سے کچھ چیزوں کو مانگتے ہیں کہ خدا نمثال وہ سب نصیب کر دیتا ہے. اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں مانگا تھا انہیں ملا ہے. نہیں، یہ وہ مقامات نہیں لگتے. لگتا ہے کہ باقاعدہ مانگنا ہوگا اور مانگنے پہ اصرار بھی کرنا ہوگا. ورنہ آپ خود تصور کیجئے، ہر آدمی میسن تمبار نہیں بنا ہے، ہر آدمی تو قمبر نہیں بنا سلام اللہ علیہما، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ لوگ جو سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے، یہ تمام تر قربانیاں دینے کے بعد اہل بیت کے سامنے بہت خاضے، بہت اپنے اندر احساس کرتے تھے کہ جو اہل بیت نے کیا اس کے سامنے ہم نے کچھ نہیں کیا. حق اللہ اکبر، ناقابل مقایسہ ہے، ناقابل تصور ہے. کوئی کچھ بھی قربانی دے دے، کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے، معذرت چاہتا ہوں اگر میں جملہ مصائب میں عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی اگر مثلا حضرت حر نے اپنا جوان قربان کیا تو کیوں یہ قربانی کم ہے اس قربانی کے مقابلے میں جو سید الشہداء نے علی اکبر کو قربان کیا. اللہ اکبر، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقایسہ نہیں، کیوں ایسا ہے؟ تو ایک وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جب علی اکبر قربان کر رہے تھے سید الشہداء تو باپ کون ہے؟ امام حسین. دنیا کا کوئی بھی باپ کتنا ہی اپنی اولاد کو چاہنے والا ہو، معصوم سے زیادہ تو چاہنے والا نہیں ہو سکتا. دنیا کا کوئی جوان کتنا ہی پاکیزہ ہو، چاہے جانے کے قابل ہو، علی اکبر سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا. اولاد علی اکبر جیسی ہے اور چاہنے والا امام حسین جیسا ہے، اب کوئی کہاں سے اس کے برابر میں آئے گا؟ جو یہ تو میں نے باپ کی مثال دی نا، آج مجھے جن کے مصائب پڑھنے ہیں اس میں رشتہ باپ کا نہیں ہے. کل بھی ہم نے مصائب میں تذکرہ کیا تھا کچھ اور رشتوں کا، آج جس رشتے کے اوپر بات کرنی ہے وہ رشتہ ماں کا رشتہ ہے. ماں کے رشتے کی اہمیت کیا ہے؟ میں اگر اپنے حافظی کے اوپر بھی تھوڑا بہت اعتماد کروں تو میرا خیال ہے قرآن کریم میں کہیں پر بھی اس انداز میں بیانات نہیں آئے جیسے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے واقعے کو بیان کیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے کا حکم آیا، کیسے مادر موسیٰ نے ڈالا، کیسے مادر موسیٰ بیتاب ہوئیں، اور خدا نے مثال فرماتا ہے وربطنا علی قلبها، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. یہ بیانات کہیں اور آتے ہیں کیا کسی اور رشتے کے بارے میں؟ نہیں آتے. پاکیزہ ترین تاریخی واقعات ماں کے جذبوں کے پیچھے آئے ہیں. ایک ماں ہے جو صفا و مروہ کے اوپر کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، خدا نے صفا و مروہ خلق کر دیا، حکم ارشاد فرما دیا، زمزم جاری کروا دیا. ماں کے جذبات کو خدا بہت قدر سے دیکھ پائے. جو بس مصائب کو اگر میں بڑھاتے ہوئے عرض کروں، اگر ماں بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہو، وہ عقیلہ عرب معصوم کی گواہی کے مطابق عالمت غیر معلمہ، وہ ایسی عالمہ ہیں جو کسی کے سکھائے بغیر صاحبہ علم ہے. ماں بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسی ہو اور بچے اونو محمد جیسے، یہ کیا جذبات ہوں گے؟ ماں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی،
بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں اگر بس ایک جملہ عرض کروں وہ یہ کہ جس طرح کربلا کے لیے سید الشہداء کی تربیت ہو رہی تھی، معصومین، نبی خدا، امیر المومنین، بی بی سیدہ، سب سید الشہداء کو لے کے چل رہے تھے کہ حسین نے کربلا بنانی ہے، بالکل اسی طرح بی بی زینب کو لے کے چل رہے تھے کہ انہوں نے حسین کا ساتھ دینا. بڑا مقام بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا. بی بی کی قربانیاں کوئی ایک قربانی تھوڑی ہے. مصائب کے اندر انشاءاللہ مسلسل ذکر ہوتا رہے گا، لیکن عزیزو ایک خاتون ہونے کے ناطے سب سے بڑی قربانی جو ایک خاتون دیتی ہے وہ کیا قربانی ہوتی ہے؟ کیا کوئی ماں ایسی ہوگی جو کسی محبت کے سامنے اپنے بچوں کی، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی محبت کو بھی پیچھے کر دے؟ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. گویا شب عاشور ہر خیمے کے اندر مجاہد تیاری کر رہے ہیں، سید الشہداء بھی تیاری کر رہے ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے کے اندر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر بیٹھی ہیں اور ارشاد فرما رہی ہیں کہ دیکھو اون محمد، کل سخت معرکہ ہوگا، کل سخت جنگ ہوگی، اور امام زمانہ تنہا ہوں گے، امام وقت تنہا ہوں گے. گویا بی بی سید الشہداء کو بھائی کے عنوان کے علاوہ امام معصوم کی نصرت کے اندر بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ بچوں معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ماموں ہیں، وہ تم سے ایک رشتے میں، امام معصوم ہیں، ان کا ایک مقام ہے، اور بیٹا دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں قربانی دینی ہے. بی بی نے قیامت تک آنے والی تمام ماؤں کو ایک درس دے دیا کہ دیکھو بچوں سے محبت تو کرو، لیکن جب امام کی محبت سامنے آ جائے تب ماں اپنی محبتوں کو قربان کر دیتی ہے. لہذا جب عاشور کا دن آیا تو بار بار اون محمد امام کے پاس تشریف لاتے تھے اور امام کو اشارہ کرتے تھے کہ مولا اب ہمیں اجازت دیجئے. اور سید الشہداء جانتے تھے، عزیزو جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں، سید الشہداء نے علی اکبر سے تو کہا کہ جا کر بی بی سے اجازت لے کر آؤ، لیکن گویا اون محمد کے معاملے میں وہ جانتے تھے کہ بی بی اس سے کم پر تیار نہیں ہوں گی کہ میرے بیٹے آپ کی راہ میں قربان ہوں گے. اب عزیزو ایک معاملہ ہے اور وہ معاملہ بڑا عجیب ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں مصائب کے دوران یہ جملہ عرض کروں. بھائی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مائیں تو اور بھی تھیں، ماؤں نے تو بہت قربانیاں دی ہیں کربلا کے اندر، اور بھی ماؤں نے قربانیاں دی ہیں، کیوں بی بی زینب کی اون محمد کی قربانی اتنی زیادہ سامنے آتی ہے؟ تو میں دس بستہ عرض کروں گا کہ بھائی ماؤں نے تو سب نے قربانیاں دی ہیں، لیکن جب ماؤں کو اپنے بچوں کے لاشیں ملتے تھے تو لاشوں پہ تو رو لیتی تھی. یہ بی بی زینب کیسی ہستی ہے کہ جب سید الشہداء اور محمد کی لاشیں خیموں میں لانے لگے تو فرمایا ان کو لاشوں کے ساتھ ہی رکھ لیجئے. اور عزیزو بار بار یہ عمل دہرایا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، اور گویا ثبت کروا دیا کہ میں زینب امام کا ساتھ دینے کے لیے آئی ہوں، میں سب کچھ قربان کرنے آئی ہوں. بس 11 محرم کا جب دن آیا اور قافلے اسرا مقتل کے سامنے سے گزارا گیا تو واللہ جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بی بی زینب امام حسین کے روضے کے اوپر گئی ہیں، ان کے لاشے پر گئی ہیں ماتم کرنے کے لیے. اور عزیزو جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، حتیٰ جب قید خانوں کے اندر سر لائے گئے تو بی بی زینب امام حسین کے سر پر ماتم کرنے کے لیے تھی. عزیزو میں 10 برس تھا بی بی سے ایک جملہ عرض کروں گا. بی بی آپ نے اپنے بچوں کے غم کو ہمیشہ چھپا دیا, آپ نے عاشور کے دن اپنا غم چھپایا, 11 محرم کو اپنا دن غم چھپایا, آپ قید خانے میں بھی بی بی سکینہ کے اوپر روئی ہیں, سید الشہداء کی بیٹی پر روئی ہیں, آپ اپنے بچوں کا غم نہیں دکھا رہی تھیں, لیکن بی بی ایک لمحہ آیا تھا جب مدینے میں آپ اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين سلموا ايام قلب ينقلبون. خدایا تجھے واسطہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ قلب صابرہ کا اے پاک پروردگار, ہمیں امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ اس مقام و عظمت کا واسطہ اے پاک پروردگار, امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعثرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.